السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النحل آیت نمبر 106. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں پر دراصل اس حالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی پر ظلم ستم زیادہ ہو جائے یا کسی پر اس کے اسلام کی وجہ سے ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہو اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہو کفر یا کلمہ کہنے پر، تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دل تو اس کو مطمئن ہے کسی کا، لیکن مجبور کرنے کے بعد اس کو ایسا جملہ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کا جو پس منظر ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے. یہ جو پہلی شہید خاتون تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر مثال دی گئی ہے جن کے اوپر جو حضرت عمار بن یاسر تھے ان کی پوری فیملی پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، بہت زیادہ ان لوگوں نے مصیبتیں جھیلی لیکن ان کے جو پائے استقامت میں ذرا سی بھی لغزش نہ آئی. بعض صحابہ نے تو جانے تک قربان کر دی. تو عمار بن یاسر کی جو مثال ہمیں ملتی ہے کہ عمار خود، ان کے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ، ان سب کو ابو جہل جو سرداران قریش میں سے تھا یا مکہ کے جو سردار تھے، ان لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور سیدنا عمار کے سامنے ان کے والد کو شہید کیا گیا اور ابو جہل نے ان کی والدہ کو اس طرح سے نیزہ مارا کہ انہیں بھی شہید کر دیا. تو ان حالت میں آپ نے مجبور ہو کر وہ سب کچھ کہہ دیا جو کافر آپ سے کہلوانا چاہتے تھے. پھر وہ پریشان ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسے اور ایسے حالت میں آپ کو برا بھلا کہا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل کی کیا کیفیت تم پاتے ہو؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرا دل تو پوری طرح ایمان پر مطمئن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، پھر اگر تم سے وہ ایسا ہی سلوک کرے تو تم ان کی رخصت سے فائدہ اٹھا لینا. اور اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ بخاری کا حوالہ ہے. تو اسی بنا پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے اگر اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ کہہ دے یا کوئی ایسا کام کر دے جو اسلام کے خلاف ہو لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دوسرے کفر کے کوئی احکام لاگو ہوں گے. یہ قرطبی کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر بعض اوقات ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی آرام دہ زندگی عطا کی اور اللہ نہ کرے کہ ہم پر ایسی کوئی مصیبت آئے یا کوئی ایسی آزمائش آئے، لیکن ہم اس دور کا مقابلہ آج اپنے دور سے کر ہی نہیں سکتے جب اسلام نیا نیا آیا تھا اور جب صحابہ کرام اس پر ایمان لا رہے تھے، اسلام پر چل رہے تھے. تو یقین جانے کہ مکے کی پوری سرزمین ایک طرح سے ان کے لیے دشمن کی سرزمین بن گئی تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب مشکل ہو گیا تھا. خود اپنے لوگ مائیں تھیں بعض اوقات جو اپنے نوجوان بچوں کو کھانا نہیں دیتی تھیں اور بھوکا رکھتی تھیں. تو یہ عمار بن یاسر، ان کی جو فیملی تھی، یہ پوری کی پوری فیملی ایک طرح سے ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئی تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کو ختم کر دیا گیا. اب ان کو جو ہے کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے مجبور ہو کر وہ جملہ زبان سے کہہ دیا لیکن دل ان کا ایمان پر مطمئن تھا. تو ایسے وقت میں اگر ایسا کوئی جملہ کہہ دیا جائے اپنی جان بچانے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں دوسری مثالیں بھی ملتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں جن کو مجبور کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ مسلمہ کذاب نے اللہ کے رسول کے ایک ساتھی تھے، حبیب یا حبیب ان کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بار بار کہتا رہا کہ تم مجھے رسول مانو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، بات نہیں مانی. حبیب بن زید بن عاصم ہیں، کہتے تھے کہ جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ کا ضابط کے حکم سے کاٹا جاتا تھا، اور پھر ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسلمہ کو نبی مان لے، مگر ہر مرتبہ وہ اس کے دعوی رسالت کو جھوٹا قرار دیتے تھے، یعنی اس کو جھوٹا مانتے تھے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے اپنی جان دے دی. تو یہ بھی ہم کو مثال ملتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، عمار بن یاسر سے، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کو شہید کر دیا گیا اور سب کو تکلیف دی جاتی رہی، تب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیف تجد قلبک، یعنی تم اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ عرض کی کہ مطمئنن بل ایمان، ایمان پر پوری طرح مطمئن ہوں. اس پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھر دوبارہ وہ اس طرح کا ظلم کرے تو پھر یہی بات نہیں کہہ دینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے اور زبان سے تم مجبوری میں وہ جملہ کہہ رہے ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں، اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یعنی پھر جو لوگ کفر ہی کو پسند کرتے ہیں اور جن کا دل کفر ہی پر مطمئن ہوتا ہے، تو پھر چونکہ کفر انسان کو صرف دنیا کی حد تک، یعنی اس کی آنکھیں دنیا کی حد تک کھلی رکھتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی راستے پر لے کر چلا جاتا ہے جن کی جو خواہش ہوتی ہے. اگر انہوں نے دنیا کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دنیا ہی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور پھر ایسے لوگوں پر مہر بھی لگ جاتی ہے جو آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، آخرت میں یہی خسارے میں، یعنی ضروری ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، ایمان کی بجائے کفر پر وہ مطمئن رہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تھی، دل دیے تھے، سب کچھ دیا تھا دیکھنے کے لیے، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ان بصارتوں سے، سماعتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جیسے کہ انہوں نے اٹھانا چاہیے تھا، بلکہ وہ غفلت میں پڑے رہے. اسی لیے ان کے اسی جرم کی بنا پر ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نقصان ہی میں رہنے دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کن لوگوں کے دل پر لگتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو جان تو لیتے ہیں لیکن اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر دنیا کا کوئی نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. دنیا طلبی ان کے اوپر اتنی سوار ہوتی ہے کہ اسی کے نشے میں مست ہو چکے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوتیں صلاحیتیں دی ہیں، ان قوتوں اور صلاحیتوں سے یہ صرف دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہوتا. تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے دنیا طلبی کی بدولت. اسی لیے کیوں اتنا پسند نہیں کیا گیا دنیا طلبی کو؟ آپ دیکھیں، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، اللہ کے رسول ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے. یہ وہ واقعہ جب آیت تخیر نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر ایک مہینہ اپنے علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو جب وہ لیٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر، تو اس کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک پر سب نشان پڑ گئے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بالا خانے میں، دیکھا کہ ایک طرف ایک کھال کا ایک بلینکٹ جیسا کچھ ہے وہ لٹک رہا ہے، اور ایک طرف اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پر، کچھ اور سامان نہیں ہے گھر میں. تو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا کی تو وہ شان ہے کہ وہ اتنے ناز و نام میں ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے لیے صحیح سے بستر بھی موجود نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ وہ تو دنیا کے خزانے لوٹ لے جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کچھ عطا کرے؟ تو دنیا طلبی کو ناپسند کیا گیا ہے، منع نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں، دنیا کو طلب کرنے کو منع نہیں کیا گیا، یہیں سے آپ دیکھیں فرق کو سمجھیں آپ کہ بعض وقت ہم اتنی ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ اچھا دنیا سے بالکل ہی بیگانہ ہو جاؤ، تو آپ ایسا ہو نہیں سکتے کیونکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے سارے ٹیمپٹیشنز کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہوئے دل چاہتے ہوئے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس کو بس اتنا لینا جتنی کی ضرورت ہے، یعنی دنیا کو مقصد نہیں بنانا ہے، مقصد ہمارا آخرت ہے، لیکن برتنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم کو دنیا کو لینا ضروری ہے جتنی ہم کو ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے جو دنیا کی طلب میں، دنیا کے نشے میں مست ہو کر آخرت کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 110، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اب یہاں پر بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اتنی سب کچھ سختیاں جھیلنے کے بعد ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، اس پر آپ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان ایمان کے بعد عمل صالح نہ کرے۔ اگر اس راہ میں اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات میں وہ صبر سے کام نہ لے۔ اور دراصل یہ ان مہاجرین حبشہ کی بات کی گئی ہے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے مدینہ ہجرت کی تھی، تو ان مظلوم مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو قریش کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر، جن کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، بالآخر ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ اور ہجرت آپ دیکھیں انسان یوں نہیں کرتا نا، ہجرت پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ ہجرت کرنے کے لیے اس کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا بزنس چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے پیاروں، اپنے عزیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور جیسے آپ کو تو یاد ہوگا نا، ہم کو اپنی جگہ سے کتنی محبت ہوتی ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جہاں ہمارا بچپن گزرا، زندگی کے بہت سارے اوقات لمحات گزرے، اس جگہ سے انسان کو بہت محبت ہو جاتی ہے۔ تو وہ شہر، وہ محلہ، وہ وطن چھوڑ دینا یہ معمولی بات نہیں، اور صرف اللہ کی خاطر کرنا، اللہ کے دین کے لیے کرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا، ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے اور جو مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو ہجرت ہی نہیں کہ بعد میں جنگوں میں شریک بھی ہوئے، کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے ہجرت کر لی، ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے تو اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دے دیں، لہٰذا اب ہم سے قربانیوں کا کوئی تقاضا نہ کیا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان قربانیوں کے کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے برابر ہر جنگ میں حصہ لیا، اللہ کی راہ میں خوب ان کو شدائد کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ معمولی بات نہیں، اس میں جان بھی جا سکتی ہے، یہ تو معلوم ہی ہے کہ جنگ میں جان جانی ہے، اس کے باوجود صحابہ کرام کا جو جذبہ شہادت تھا، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جو جذبہ تھا، وہ سب ہم سب پر عیاں ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ٹائٹل دیا نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ یہ ٹائٹل ملنا کوئی معمولی بات نہیں، یقین جانیے۔ ہم تھوڑی دیر رک کر غور کریں ذرا کہ ہمارے دلوں کا معاملہ کیا ہے، آپ کا اور میرا معاملہ کیا ہے، ہم کس طرح سے اللہ کی راہ میں کیا کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر وہ آزمائشیں نہ ڈالیں جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے۔ تو ابھی تو الحمدللہ ہم کو زیادہ قربانیاں دینی ہی نہیں پڑ رہی، ہمیں تو صرف وقت قربان کرنا پڑتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ مال قربان کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ہم اپنی ضرورت سے زائد جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اپنے کام میں سے، اپنے خرچ میں سے کٹوتی کر کر تو ہم نہیں دیتے کہ خود بھوکے پیاسے رہنا پسند کریں اور دوسروں کو دے دیں، ایسا ہمارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو بچتا ہے وہ دیتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں۔ جبکہ صحابہ کرام کو تو اپنے آپ کی فکر چھوڑ کر، ان کو اس وقت اسلام کی انہوں نے خدمت کی تھی اور اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، سب کچھ لگا دیا تھا انہوں نے اپنا، تو یہ درجہ یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو لوگوں نے ہجرت کی، پھر آزمائے گئے، پھر جہاد بھی کیا اور صبر بھی کیا، سبحان اللہ، کئی چیزیں آ گئی۔ آپ دیکھیں پہلے ہے ہجرت، پھر اس کے بعد ہے ما فتنو، وہ آزمائے گئے، پھر ثم جاہدو، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، چار چیزیں آتی ہیں۔ ان ربک، بے شک پھر آپ کا رب، من بعدیہ اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے. ہمارا سب کا معاملہ کیا ہے، ہم یہ من بعدیہ کا جملہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں بتائیے. آپ کا، میرا، ہم سب کا معاملہ یہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم کچھ بھی نہیں کریں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد کہ ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، صبر بھی کیا، پھر آزمائے بھی گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آتی ہے؟ قربانیاں دینے کے بعد آتی ہیں، قربانیاں دینے سے پہلے نہیں آتی. اور ہمارا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی رحمت ہم پر آ جائے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہو اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہو. تو پہلے اپنے آپ کو ہم اس قابل تو بنائیں انشاء اللہ تعالیٰ کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں صبر کریں، جہاد کریں، ہجرت کریں کہ برائیوں سے نیکی کی طرف ہجرت، برے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف ہجرت، بری عادتوں سے اچھی عادتوں کی طرف ہجرت، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد، مسلسل صحیح کرتے رہنا اور صبر. یہ تو زندگی کے ہر موڑ، ہر پہلو پر انسان کو اس کی ضرورت ہے، صبر کی. اور صبر کا بدلہ جنت بتایا گیا ہے. اور آزمائشیں تو ہماری ہوتی رہیں گی جب تک انسان زندہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب آپ گئے تھے، آپ کی وفات سے پہلے آپ بقی گئے، تو آپ نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ تم ہم سے اچھے ہو، تم دنیا میں رہنے والوں سے اچھے ہو، کہ جو جتنی جلدی چلا گیا وہ فتنوں سے بچ گیا، جو ابھی زندہ ہیں وہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ فتنے ایک ایسی اس طرح سے برس رہے ہیں جیسے کہ بارش برستی ہے. تو جو دنیا سے چلے گئے وہ فتنوں سے بچ گئے، اب جو ہیں ان کو فیس کرنا ہے وہ فتنے. تو ایسی حالت میں اسلام پر ڈٹے رہنا اور جمے رہنا، تبھی اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے غفور الرحیم ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. یہاں پر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت تو حال یہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور دوسرے سے بے نیاز ہوگا. ہر ایک کو یہ فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سورہ عبسہ میں، کہ ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائیں گے لوگ، اس دن بے نیاز ہو جائیں گے. ہر ایک کو اپنے لیے ہی فکر لگی ہوگی کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، اس کو اپنی ہی فکر مشغول کیے رکھے گی، اور دوسرے سے وہ بے پرواہ ہو جائے گا. کوئی کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گا، نہ باپ نہ بھائی، نہ بیٹا نہ بیوی، نہ کوئی اور، بلکہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. بھائی بھائی سے، بیٹے ماں باپ سے، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اور ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی. تو آپ بتائیے کہ جب معلوم ہے ہمیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کیا چیز کام آئے گی اس وقت؟ صرف عمل صالحہ. اور یہ عمل صالحہ ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے. تو صحابہ کرام نے جو عمل کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، تو وہ رب کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ٹھہرے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا کہ عمل صالحہ کی کثرت کرنی ہوگی خلوص نیت کے ساتھ، اور پھر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس نے جو کیا ہوگا اس کو وہی بدلہ دیا جائے گا، کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے نیکی کی تھی تو اس کی نیکی میں کمی کر دی جائے گی، یا برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے گی کہ برائی کے بدلے میں جتنی برائی کی تھی اس سے زیادہ کا بدلہ دیا جائے گا. نہیں، کسی پر ادنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا، برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی برائی کا دیا جا سکتا ہے. ہاں، لیکن نیکی کا معاملہ مختلف ہوگا، نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گا، اور یہ صرف اور صرف اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے. اللہم جعلنا منہم. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. یہاں پر جس بستی کا ذکر کیا گیا ہے تو نام تو نہیں لیا گیا، لیکن مفسرین نے اپنی اپنی آرا پیش کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور بستی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ابن عباس کا ایک قول کوئی نقل کرتا ہے کہ یہ دراصل مکے کا ذکر کیا گیا ہے، اور مکے کی مثال پیش کی گئی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مضر قبیلے پر ویسا ہی عذاب بھیج بھوک کا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے یہاں پر جب خشک سالی آئی تھی، قحط پڑا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ ایسا گزرا، یعنی اتنی قحط سالی آئی مکے میں کہ بھوک کی وجہ سے یہ لوگ ہڈیاں اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور بعض روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر جب پیش آئی، اور جنگ بدر میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے بہت سارے سردار مارے گئے، تو اس کا بھی ذکر ہے آخر میں کہ ان کو پھر ہزیمت اٹھانی پڑی. تو بہرحال کوئی بھی بستی ہو، لیکن یہاں پر کیا گیا کہ جب اس بستی کے رہنے والوں نے ناشکری کی، اور ہم سب جانتے کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی مثال ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ والوں کو کتنا کچھ نواز رکھا تھا، پھلوں سے، رزق سے، کہ مکہ کے رہنے والے تھے اسی بنا پر، یعنی کعبۃ اللہ کے متولی تھے وہ لوگ، اس بنا پر وہ جہاں چاہے سفر کرتے تھے، ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، تجارت میں ان کو خوب منافع ہوتا تھا، دور دراز سے لوگ آتے اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا تھا. تو اب ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ شکر گزار ہوتے، اور اللہ کے رسول کو جب اللہ کے رسول نے وہاں پر دین کی دعوت پیش کی تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول کے جان کے دشمن بن گئے، صحابہ پر مظالم ڈھانا شروع کر دیا. تب اللہ کے رسول نے ان کے لیے پھر دعا کی تھی کہ ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیا جائے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ قحط کئی سال تک رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ پتے اور مردہ جانوروں کے چمڑے یا ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان کی جسمانی کمزوری کا یہ حال تھا کہ بھوک کی شدت سے جب وہ اوپر دیکھتے آسمان کی طرف تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا، حالانکہ مطلع بالکل صاف ہوتا تھا. کچھ لوگ اس میں مارے بھی گئے بھوک کی وجہ سے، اس میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابن عباس کا بھی یہی قول ہے. تو بہرحال اصل بات جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام، جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، ان کو پورا کیا جائے، ان کو بجا لایا جائے، ورنہ یہ پھر کفرانی نعمت ہوگا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. تو یہ آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ قحط سالی ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ قحط آیا تھا اور پھر اس کو ختم بھی کر دیا گیا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق دیا اس کو کھاؤ، لیکن کیا کرو، شکر گزار بنو اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ شکر کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید نوازے گا. یہ مضمون ہم پیچھے سے کئی دفعہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ شکر گزاری کے فائدے اور ناشکری کے نقصانات. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، سورہ مائدہ میں بھی پڑھا، سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو پاکیزہ رزق ہے اس کو کھاؤ، اسے منع نہیں کیا گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کھانے سے منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے اپنی غذا بند کر لو، تم نہ کھاؤ گے تو تم زیادہ متقی بن جاؤ گے، نہیں. کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن منع کس سے کیا جاتا ہے؟ جو پاکیزہ رزق کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو کہ ابھی آگے کی آیت میں آ رہی ہیں. کھاؤ حلال رزق، لیکن کیا، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور اسی کی عبادت کرو. شکر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ پھر انسان اللہ ہی کے آگے جھکے، کسی اور کے آگے نہ جھکے. اور ویسے بھی کفار مکہ کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو حرام کر لیا تھا، اسی کا ذکر آ رہا ہے آگے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہی چیزیں کھائی جائیں جو حلال اور طیب ہوں, جو حرام جانور ہیں اس سے بچنا چاہیے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو حرام ہیں, جو چیزیں ہمارے لیے منع کی گئی ہیں اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. لیکن ساتھ میں جو چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یعنی وہ جانور تو حلال ہو, یعنی وہ ہو سکتا ہے بکری ہو, گائے ہو, اونٹ ہو, جو حلال جانور ہیں, لیکن اگر اس کو آپ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کر رہے ہیں, چاہے اس پر آپ نے اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا ہو, تب پھر وہ جائز نہ ہوگا. اس کے بارے میں علماء کرام دراصل جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ ذبح کرتے وقت ہی کسی غیر اللہ کا نام اس پر لیا جائے, یہ بھی ممنوع ہے, حرام ہے. دوسرا ہے کہ وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام تو لیا جائے لیکن خوشنودی کسی اور کی مطلوب ہو, جیسے کسی کی نظر و نیاز کے لیے, کسی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, کسی پیر بزرگ کو خوش کرنے کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے, کسی حاکم اور کسی طرح کسی بڑے کی آمد پر, تو وہ بھی سب غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں آ جائے گا اور یہ بھی ممنوع ہے. کسی کی تعظیم میں جانور ذبح کرنا وہ بھی حرام ہوگا, بھلے ہی اس پر اللہ کا نام کیوں نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت, لیکن خوشنودی کسی اور کی مطلوب ہے تو تب وہ جائز نہیں. اور پھر جو آستانوں پر ذبح کیا جائے, وہ مذبح علی النصب, جو بتوں کے پاس یا تھانوں پر یا ستھانوں پر جو ذبح کیے جاتے ہیں جانور, وہ بھی سب اسی میں داخل ہو جائیں گے, جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا. اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں پر, یعنی اسپیشل جگہوں پر جا کر جانور لے جا کر ذبح کرنا, جس کے بارے میں پہلے سے یہ بات مشہور ہو کہ وہ پاک جگہ ہے یا وہ فلاں ولی یا بزرگ کی جگہ ہے, یہ بالکل ممنوع ہے. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی تھی فلاں جگہ میں جانور ذبح کروں گا, جب اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ اچھا فلاں جگہ کوئی بت تو نہیں تھے پہلے, یا پہلے کچھ اور وہاں پر ایسا کوئی کام تو نہیں ہوتا تھا بتوں کا, تو اس نے کہا کہ نہیں, تب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر پرانے زمانے میں بت رکھے ہوئے تھے اس جگہ لے جا کر ذبح کرنا, یا قبریں تھیں یا پیر اور ولی کی قبریں تھیں جن کو پوجا جاتا تھا, ان جگہوں پر لے جا کر ذبح کرنا وہ بھی منع کیا گیا ہے, وہ جگہ بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے. تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ نام تو اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں ذبح کرتے وقت, بسم اللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی غیر اللہ کا تقرب, جیسے کہ قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے, وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد کر دیتے ہیں, مثلا یہ بکرا فلاں پیر کا ہے اور یہ گائے فلاں پیر کی ہے, یا یہ جانور گیارہویں کے لیے, یعنی یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے, وغیرہ وغیرہ. بھلے ہی اس کے اوپر وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن یہ صورت بھی ممنوع ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا, دونوں طریقے منع ہیں. اور پھر آستانوں پر جا کر ذبح کرنا وہ تو بالکل ہی منع ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو پاکیزہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ کھاؤ, جو حلال ہے وہ کھاؤ, جو حرام ہے اسے منع کیا گیا ہے. اور پھر حرام کیا کیا ہے, یہی چند چیزیں ہیں حرام. اور ایک طرح سے اہل کتاب کا دراصل اعتراض بھی تھا, وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم کہتے ہو کہ یہ فلاں چیز تمہارے اس میں شریعت میں حرام ہے, تو پھر یہ یہود کیوں اس کو کھاتے ہیں, یا یہود کی شریعت میں وہ چیز حرام کیوں تھی, تمہارے اس میں حلال کیوں ہے. تو آگے کیا ہے تمہیں ہم کو پتہ چلے گا کہ کیوں یہ بات کہی گئی. فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام, تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو, جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. متاع قلیل, ولہم عذاب علیم. آخر کار وہ ہرگز فلا نہیں پایا کرتے، دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کوئی انسان چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اسے بھی نہیں دیا ہے، کسی نبی کو بھی نہیں دیا ہے. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں بس وہی حلال ہیں، اور جسے ہمیں منع کیا گیا ہے وہ منع کر دی گئی ہیں. تو یہ قانون اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، شریعت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، کوئی شخص اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ناجائز تصرف نہیں کر سکتا. کسی کو فیصلہ کرنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے حد سے تجاوز کرے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان. پھر انسان اگر انسان خود سے اگر کوئی چیز کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ چیزیں حرام نہیں کی ہیں. جیسے کہ کفار مکہ نے کر لیا تھا کہ ان لوگوں نے بہت سارے جانوروں کو جو بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے اور اپنے لیے حرام ٹھہرا لیتے تھے، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام کر لی تھی اپنے اوپر. تو یہ ساری چیزیں وہ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کہ اس میں انسانوں کی خواہش ہوتی ہے. اصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسی طرح کے مندروں پر یا درگاہوں پر جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ اپنے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو حلال یا حرام کر دیتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ کہا گیا نا کہ یہ لوگ کون کرتے ہیں، متاعن قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، ولہم عذاب علیم. تو یہ دنیا کا چند روزہ فائدہ ہے لیکن آخر میں ان کے لیے دردناک سزا اور دردناک عذاب ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے بتوں کے نام پر یا اللہ کے نام پر یا نظر و نیاز اور چڑھاووں کے نام پر لوگوں سے وصول کرتے ہیں. لوگوں کے لیے تو اس کو منع کر دیتے ہیں لیکن ان کے لیے سب چیزیں جائز ہوتی ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. یہ وہی بات ہے جو وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے اور الزام لگاتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں جن کو تم نے حلال کر رکھا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تم خود اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور تمہاری شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو دونوں میں یہ اختلاف کیسا؟ اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو سبت کی حرمت کا جو قانون تھا اس کو بھی تم نے ختم کر دیا، یعنی وہ لوگ ہفتے کے دن عبادت کرتے تھے اور مسلمان کون سے دن کرتے ہیں؟ جمعہ کے دن کرتے ہیں. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھیں. اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھیں اپنی طرف سے شریعت میں، بلکہ وہ لوگ زیادتی کرتے چلے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مزید شریعت تنگ کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا خود کا ظلم تھا. یہ جیسے سورہ انعام کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ بہت ساری ایسی ایکسٹرا چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں. یعنی چربی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یا پھر جو اور بھی کچھ جانور تھے جو ان کے اوپر ان کی نافرمانیوں کے باعث ان پر حرام کر دی گئی تھی چیزیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے. تو یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اپنی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے. کہ مطلب یہ کہ انسان سے جو بھی گناہ ہو جاتے، بعض اوقات بھول میں، بعض اوقات لاعلمی کی بنا پر، بعض اوقات دوسروں کو دیکھ کر اسے گناہ کا ارتکاب وہ کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کو گناہ کا احساس ہو جائے اور پھر وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، رجوع کر لے، اور پھر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا رحم اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان دانستہ طور پر جان بوجھ کر کوئی گناہ کرتا ہے اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں گناہ کر لوں بعد میں توبہ کر لیں گے، تو ایسا گناہ اس کے پھر یہ جو ہے معافی کے لائق نہیں ہوتا. ہاں جو گناہ انسان سے جانے انجانے میں ہو جائے، لاعلمی کی بنا پر ہو، اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکر لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ دکھا دی، ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں وہ تو یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، اور وہ مشرک نہ تھے. سبحان اللہ، ایک ہی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تعریف. ذرا آپ غور کریں، سوچیں کہ آخر ایسی کیا خوبی تھی ابراہیم علیہ السلام میں جن کو امتاً قانتہ کا لقب دیا گیا، یعنی اپنی ذات میں ایک امت. یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی بہت سارے لوگ مل کر امت بنتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے واحد، یعنی وہ ساری خوبیاں ایک اکیلے ان تنہا میں اللہ تعالی نے جمع کر دی تھی جو ایک امت میں ہوتی ہے. تو امت کے معنی پیشوا کے بھی ہوتے ہیں ویسے، اور قائد کے بھی ہیں، لیکن امت بمعنی امت بھی ہے، اور اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک امت کے برابر تھا. سبحان اللہ. پھر ملت کے جو معنی ہے، ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک امتیازی خصوصی فضیلت پتہ چلتی ہے. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی جو شریعت تھی وہ ایک ہی رہی، جس میں رسالت اور توحید کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر اللہ کے رسول کو کس کی پیروی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اصل میں یہود یہ دعویٰ کرتے تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں. نصارہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں. اور مشرقین مکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم میں سے ہیں، لہٰذا ہم سپیریئر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کی صفت ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ تم اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم کو معلوم بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے نعمتوں پر، اور چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے. اجتباہ وہداہ، اللہ تعالیٰ کا چن لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کن کو چنتا ہے آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو چنتا ہے جن کو وہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، جن میں وہ کوئی خوبی دیکھتا ہے، جن میں وہ کوئی عزم اور ارادہ دیکھتا ہے. آپ دیکھیں، آپ شاپ میں جاتی ہیں، دکان میں جاتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کپڑا دیکھتی ہیں یا کوئی سامان دیکھتی ہیں. آپ کپڑا دیکھیں گی نا کہ آپ چاہیں گی کہ کوالٹی بھی اچھی ہو، ڈیزائن بھی اچھا ہو، کلر بھی خوبصورت ہو. آپ اتنی ساری خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں کپڑے میں، جو کپڑا آپ خریدتی ہیں، جبکہ وہ تھوڑی سی قیمت کا ہوتا ہے، کوئی ایسی زیادہ قیمت تو نہیں ہوتی. تو انسان ایک معمولی سے ڈریس کے لیے اتنی خوبیاں ڈھونڈتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے، یا اللہ تعالیٰ جن کو اپنا بندہ بناتا ہے خاص، ان کو چننے کے لیے وہ کیا کیا کوالٹیز اس میں دیکھنا چاہتا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں. تو وہ ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھی ماشاءاللہ، جس کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے، جن خوبیوں کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، ان کو چن لیا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی منتخب کیا تھا، اللہ کے رسول کو بھی منتخب کیا. تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ ہر ایک کو نہیں چنتا، وہ خاص لوگوں کو دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ فلاں 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 یہ میرے کام کا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبوت تو اب ختم ہو گئی، ہم سب جانتے ہیں، کوئی نبی اب نہیں آنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، لیکن صالحین، صدیقین اور شہداء، ان کے لیے راستہ کھلا ہے، یہ قیامت تک کے یہ لوگ رہیں گے اور آتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے۔ کم از کم ہم اپنا شمار صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں تو کرا سکتے ہیں نا۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تین گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بعد والے آنے والے ہوں گے اس میں سے ہوں گے ہی نہیں وہ لوگ مقربین، نہیں، ہوں گے لیکن کم ہوں گے۔ تو کیوں نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم پر پڑ جائے اور ہم ان چنے ہوئے لوگوں میں ہوں جو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے، قریب رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے۔ تو شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا جملہ یہ، شاکر لی انعمہ، ایک ہی جملہ اتنی خوبصورتی سے بتائے گئے ہم کو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اور پھر اللہ نے ان کو چن لیا تھا ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، لہٰذا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھائی دی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور کیا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، دعا کریے اللہ تعالیٰ سے۔ تو دنیا میں کیسے ان کے ساتھ بھلائی ہوئی؟ کسی مفسر نے یہ بات اپنی تفسیر میں لکھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا غور کرتا رہا کہ بھلا دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حسنہ کیا تھا، یہ کیا تھی حسنات۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں تو پوری زندگی ان کی ہجرت میں، سفر میں گزری، اولاد بہت دنوں کے بعد ہوئی، پہلے تو آگ میں ڈالا گیا، پھر وطن سے نکال دیا گیا، کوئی ایک آزمائش نہیں تھی، پھر بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، کئی آزمائشیں گزری۔ تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا، آزمائشوں پر ثابت قدم رہنا، یہ دنیا میں حسنہ ہے۔ ہم تو دنیا میں حسنہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا، خوب شاندار گھر، خوب شاندار گاڑی، ہر قسم کا عیش و آرام، کوئی قسم کی آزمائش نہ آئے ہم پر، یہ ہم دنیا میں حسنہ سمجھتے ہیں۔ تو بہت چھوٹی سوچ ہے ہماری، چھوٹی ذہنیت ہوگی ہماری اگر ہم ان کو حسنہ سمجھ لیں۔ اب دیکھیں، یہ تو جو دنیا کی دولت ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مردہ پڑی ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو حسنہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اللہ کے دین کے راستے میں چلتے ہوئے کوئی مشکلات اٹھانی پڑے، اس پر ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ حسنہ ہے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ پیروی کریے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، کیونکہ وہ یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہ جو حنیفہ کا لفظ ہے، بہت بار بار آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بالکل خالص کر لے، تمام طرف سے نظریں ہٹا کر وہ فوکس ہو جائے، یہ اپنے کام میں، یہ اللہ کی عبادت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک جگہ بس ڈٹ جائے، جم جائے، اسے کوئی وہاں سے ہٹا نہ سکے، اسے کوئی اس کے نصب العین سے پیچھے نہ کر سکے، جس کی نظریں ایک جگہ لگی ہوئی ہوں، گڑی ہوئی ہوں کہ مجھے بس وہیں جانا ہے، اپنے کام میں بہت ہی سنجیدہ یکسو، تو وہ حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سب سے آگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے، آمین۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر بعض روایت ایسی بتائی جاتی ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو اختلاف ہوا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا تو ان لوگوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، ہم کو ہفتے کا دن چاہیے تعظیم کے لیے، انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے پسند کیا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی، تو وہ یہ اختلاف تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو دن پسند کیا ہے وہی دن ان کے لیے رہنے دو۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو، اور انہوں نے جو پسند کیا اس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، اس لیے بعض نے ہفتے کا دن پسند کیا اور ان کی مخالفت میں نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کر لیا، اور جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہود اور نصارہ دونوں اپنے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے اور کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصارہ تھے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا رشتہ سب سے زیادہ قریبی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، لہٰذا ہم ان کو اپنا پیشوا تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون سچا تھا، ان سب باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا، اور اختلاف کی صحیح حقیقت کیا تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن مخصوص کیا ہے عبادت کے لیے، اور اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، بخاری میں بھی۔ اب یہاں سے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تبلیغ اور دعوت کے طریقے بیان فرما رہا ہے کہ اگر کسی کو تبلیغ کرنی ہو تو کس طریقے سے کی جائے گی، یعنی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ تبلیغ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے، اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجئے جو بہترین ہو، بلا شبہ آپ کا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ تو یہاں پر دراصل تبلیغ اور دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، حکمت، موعظۃ حسنہ اور نرمی، رفق و ملائمت اس پر مبنی ہے۔ تو یہاں پر اگر مباحثہ کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرنا ہے، درشتی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم اور مشفقانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو تین ہدایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں کہ تبلیغ دین کے بارے میں، پہلی ہدایت یہ کہ حکمت۔ حکمت کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ موقع اور محل دیکھ کر بات کی جائے، یعنی سامنے والا بات سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس کے دل میں سننے کی خواہش ہے یا نہیں، اور وہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کے عقل اور فہم کو سامنے رکھ کر۔ کیونکہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دعوت دے رہے ہیں جو اتنا پڑھا لکھا نہ ہو، اور اگر آپ اس کے اوپر اپنے علم کی دھاگ بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، یا پھر اگر ایک بہت پڑھا لکھا شخص ہے، اگر آپ اس کو عام فہم انداز میں دعوت دے رہے ہیں تو اس کی وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو اس کے حساب سے مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھانا پڑے گا۔ تو یعنی حکمت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور عمدہ نصیحت سے مراد یہ کہ جو بھی بات آپ کہیں، اتنا خوبصورت آپ کا رویہ لہجہ ہو، میٹھے لہجے میں بات کریں، دل نشی انداز میں آپ بات کریں کہ سیدھا بات سامنے والے نے مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ جیسے آتا ہے نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو یہ طریقہ کار ہو، یہ عمدہ نصیحت ہے۔ پھر مجادلہ ہے، عقلی دلیل کے ساتھ، یعنی آپ جو ہے آپ کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ سامنے والے کو رغبت دلائیں، اس کے دل میں ڈر پیدا کریں، اس کے جذبات کو اپیل کرنے والی بات ہو آپ کے پاس، یعنی آپ کی بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور آپ کے دل میں اس کے لیے تڑپ بھی ہونی چاہیے کہ سامنے والا میری بات مان جائے تو دل کے اندر سے جو خیر خواہی ہوگی وہ چیز اس کو ضرور متوجہ کرے گی، یہاں تک کہ وہ خود سمجھنے لگے گا کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف علمی برتری جتلانے کے لیے آپ سامنے والے کو مرعوب کرنے کی کوشش کریں، نہیں، بلکہ کیا کریں، آپ کے اندر خیر خواہی ہو، اور پھر جب دلائل دینے کی بات آئے یا ایسی بات آ جائے کہ سامنے والا دلائل پر اتر آیا ہے یا آپ سے دلائل مانگ رہا ہے، تو پہلے سامنے والے کی بات غور سے سنیں، اس کی دلیل غور سے سنیں، اور پھر بدلے میں جو آپ دلیل پیش کریں تو اس وقت بھی آپ کا انداز بہت ہی بہترین ہو، شائستہ لہجے میں بات کی جائے، افہام اور تفہیم والا معاملہ ہو، نہ کہ بحث و مباحثہ والا معاملہ۔ ایک دوسرے کو مات دینے کا تو بالکل سوچنا بھی نہیں چاہیے دین کے معاملے میں۔ وہ جیسے آتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو بحث و مباحثے میں الجھا رہے ہیں تو آپ سامنے والے کی انا کو جگا دیں گے، اور جب آپ نے سامنے والے کی انا کو جگا دیے تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا، تو ایک طرح سے آپ دین سے دور کرنے والے بن گئے۔ تو وہ جیسے آتا ہے نا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، لہذا بحث و مباحث سے جس حد تک ہو سکے پرہیز کریے، ہاں اگر کرنا ہے تو پھر بہترین انداز ہو، کج بحثی کی نوبت تک نہیں پہنچنا چاہیے، اگر جب معاملہ یہ ہو جائے تو پھر بحث کو بند کر دیں، کیونکہ اس سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ضد میں آ کر سامنے والا اور زیادہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو تین ہدایت دی گئی ہیں کہ حکمت، موعظۃ الحسن اور جدال بالاحسن، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دلائل سے بات مانتے ہیں لہٰذا ان کو دلائل دیے جائیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انذار اور تبشیر سے بات مان لیتے ہیں کہ ان کو ڈرا دیا جائے، نصیحت کر دی جائے تو ان کو نصیحت سے منوائی جائے بات، اور کچھ لوگ صرف دعوت دینے پر، یعنی بات آپ کو آپ ان کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں تب اسی صورت میں وہ بات مان لیتے ہیں تو ان کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی جائے۔ تو یہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سید اسماعیل شہید کا واقعہ ہم کو ملتا ہے، شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جیسے کہ جب یہ سید اسماعیل شہید اور یہ لوگ آئے تھے، جب اس وقت بہت زیادہ بدعت پھیلی ہوئی تھی، تو اس وقت جو بادشاہ کی کوئی بہن تھی، جہانگیر کی بہن یا اکبر بادشاہ کی بہن کا ذکر ملتا ہے، بہرحال صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بی بی اماں ہوا کرتی تھی اور وہ شہزادی بھی تھیں یا پھر بادشاہ کے خاندان کی تھی سمجھے، بڑی عمر کی تھیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بی بی کی سہنگ بہت دھوم دھام سے منایا کرتی تھیں، جو کہ ایک بدعت ہے رسم۔ اب ان کو کسی نے بہکا دیا کہ جو یہ اسماعیل شہید ہے یہ تو تمہارے خلاف بات کرتا ہے، اور یہ بی بی کی سہنگ منانے کو بہت برا بھلا کہتا ہے اور منانے والوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ تب ان کو پتہ چلتے، کہتی کہ اچھا اس کی یہ مجال، اب تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور دن میں پہلے سے تہیہ یہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں بلا کر ان کی خوب بے عزتی کی جائے گی۔ اب جب وہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو ایسی حکمت عطا فرماتا ہے کہ بر وقت اللہ تعالیٰ ان کو ایسی باتیں سجھا دیتا ہے، اور اس کا ہم سب کو تجربہ ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی خاطر دین کی راہ میں نکلتے ہیں، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے وقت میں مدد فرماتا ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں، یعنی معاملے کو بھانپ لیتے ہیں کہ ان کو کس لیے بلایا گیا ہے، اور اس زمانے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ پردے پڑے ہوتے تھے، ایک طرف مرد حضرات ایک طرف خواتین بیٹھی ہوتی تھیں، پردے پڑے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی، تو یہ بی بی اماں نے کہا، جو کہ بادشاہ کے خاندان کی تھی، انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے خلاف بات کرتے ہو اور تم یہ بی بی کی سہنگ کو بھی برا بھلا کہتے ہو۔ تو اب وہ سمجھ گئے بات کو، کہنے لگے کہ اماں جان بھلا میری کہاں مجال کہ میں اس کام کو برا بھلا کہوں، یہ تو بی بی کے ابا نے منع کیا ہے، یعنی بی بی کے ابا نے کبھی اس چیز کو نہ خود منایا نہ منانے کی تاکید کی، تو بی بی کے ابا نے جب منع کیا تو پھر میں کیوں اس کو برا بھلا کہوں، میں خود بھی نہیں کرتا ہوں، یعنی اس کو برا جانتا ہوں۔ تو بی بی اما کہتی کہ اچھا بی بی کے ابا نے منع کیا تھا اس کو، یعنی بی بی کی سہنگ جو منائی جاتی ہے، شاید مجھے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں معلوم ہے، لیکن یہ شاید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے کچھ منایا جاتا ہے، کچھ 11 بیویوں کی کہانی سنائی جاتی ہے، میں بھی شاید ایسا ہوتا ہو، واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن بی بی کے سہنگ کے نام سے یہ ہمارے یہاں پر یوزولی ہمارے ممالک میں یہ رسم منائی جاتی ہے، یہ کوئی تہوار منایا جاتا ہے۔ تو بہرحال بی بی سے مراد یہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی کے ابا نے منع کیا تھا لہٰذا میں بھی منع کرتا ہوں۔ تو وہ جو بادشاہ کے خاندان کی خاتون ہوتی ہیں، وہ کہتی کہ اچھا بی بی کے ابا نے منع کیا تھا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں۔ تو بی بی کے ابا یہ نہیں مناتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے منع کیا، تو سید اسماعیل شہید کہتے کہ ہاں بی بی کے ابا نے منع کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ان کا طریقہ کار تھا۔ تو اب یہ سننا تھا کہ وہ اما جان کہتی ہیں کہ لو جب بی بی کے ابا ہی نہیں مناتے تھے اور بی بی کے ابا نے منع کیا، تو آج سے ہم بھی نہیں کریں گے اور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو محفل ان کے خلاف میں بیٹھی تھی، اور اب سب کو انتظار تھا کہ اچھا آج تو اسماعیل شہید کی خیر نہیں ہے اور ان کی تو آج خوب بے عزتی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے وہ محفل کس طرح سے ٹرن ہو گئی، چینج ہو گئی۔ یہ حکمت ہوتی ہے نا، یہی حکمت کہ اگر آپ وہاں جاتے اور اس وقت اگر سید اسماعیل شہید کہہ دیتے، جب ان سے وہ اما جان کہتی کہ اچھا یہ بی بی کی سہنگ کیوں نہیں منانی چاہیے، تم اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو، بہکاتے ہو لوگوں کو، تم اس کو برا مانتے ہو، اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ بدعت ہے، بدعت کا انجام گمراہی ہے، گمراہی میں دوزخ میں لے جاتی ہے، لہٰذا تم سب لوگ دوزخ میں جانے والے ہو، اگر وہ اس طرح کا جملہ کہتے، کہ بعض اوقات ہماری دعوت اور تبلیغ کا انداز یہی ہوتا ہے کہ گئے کسی محفل اور مجلس میں، کسی کو کھلے عام بدعت کرتے دیکھا تو ہم سیدھا کہتے ہیں کہ ہاں تم تو جہنم میں جانے والے، تم تو بدعتی ہو، نعوذ باللہ، اس طرح سے۔ تو یہ بہت غلط طریقہ کار ہے. اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ کبھی کسی کو ایسا نہیں کہا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اب تصور کریں ذرا کہ کیا اس وقت ماحول ہوگا. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام دم سادھے بیٹھ گئے, یعنی وہ ڈر رہے تھے کہ یہ نوجوان نے کیسے جملہ کہہ دیا اور اس کی ہمت کیسی ہوئی اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات کہنے کی. تو صحابہ کرام ڈر گئے جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی اس پر طنز نہیں کیا, اس کو ڈانٹا نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. بس اللہ کے رسول نے اسے بہت ہی اچھے انداز میں پوچھا کہ تمہاری والدہ ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں. آپ نے پوچھا تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا نہیں. کیا تم یہ چاہتے کہ کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم اپنی بہن اور اپنی والدہ کے لیے نہیں چاہتے ہو, تو اسی طرح سے کوئی اور بھی اپنی بہن اور اپنی والدہ کے لیے نہیں چاہے گا. پھر اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دی نوجوان کو. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے تبلیغ کا انداز, یہ ہوتی ہے حکمت. ہمارا معاملہ کیا کہ بس گئے ایک مارا اور دو ٹکڑے, حلال اور حرام. یہ جملہ تو ہم کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حرام ہے. بہت سوچ سمجھ کر, بہت احتیاط سے الفاظ ہم کو استعمال کرنے ہیں. اور ہر جگہ جا کر آپ جو ہے بدعت کا ڈھنڈورا نہ پیتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے اور یہ بدعت والے بدعت کرنے والے تو سب جہنمی ہیں, نعوذ باللہ. آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے, اس کا مطلب آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو جا رہے ہیں دوزخ کی آگ کی طرف, آپ ان کو کھینچ کر وہاں سے نکال کر لائیں. اگر آپ کے اندر حکمت اور خیر خواہی ہوتی تو آپ کا انداز مختلف ہوتا. تو حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے, حکمت کے ساتھ, عمدہ نصیحت کے ساتھ. آپ کی زبان میں شیرینی ہو, آپ کی زبان میں حلاوت ہو, خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو بلائیے. آپ دیکھیں کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس ایسے جملے ہیں, ایسی باتیں ہیں کہ ہم نے بس سب پر لگا دیا فتویٰ کہ فلاں کافر, فلاں بدعتی, فلاں یہ اور فلاں نافرمان. تو نہیں, سب کو آپ چھوڑ دیں گے, سب کو دوزخ میں پہنچا دیں گے, اللہ نہ کرے. یعنی آپ بس سب پر فتوے صادر کر دیں کہ فلاں دوزخ یا فلاں بدعتی ہے, تو اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ بتائیے؟ یعنی ہم صرف اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں, باقی سب کہیں بھی جائے. تو نہیں, یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اصول سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ دعوت دیں گے. اچھے طریقے سے آپ دعوت دیں گے, عمدگی کے ساتھ آپ بلائیں گے لوگوں کو, خوبصورتی کے ساتھ آپ بلائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ حکمت ہوتی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت, کہ کس وقت کیسے بات کی جائے. تو جو سید اسماعیل شہید نے کی, کہ کیسے انہوں نے کتنے اچھے جملے سے بات کر دی کہ بی بی کے ابا نے منع کیا ہے, بی بی کے ابا نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں کریں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے محفل خود ان کے فیور میں ہو گئی, ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت وجادلہم باللتی ہی احسن. اور پھر اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ اگر آپ بہتر طریقے سے کر بھی رہے ہیں, حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. ہاں, جس کو آنا ہوگا راہ راست پر وہ خود بخود آ جائے گا, اور جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا جائے گا. آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے دیجیے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ, اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یقین جانے کے سورہ نحل کو اور ہم نے سکون سے لے کر چلنا چاہیے تھا, اور بالکل بھی اس پر دل مطمئن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر چکے ہیں. اور ویسے تو قرآن کی کوئی آیت کو نہ ہم سمجھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ سمجھانے کا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن پھر بھی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ جو کمی بیشی ہے اس کو معاف فرمائے, درگزر فرمائے ہم کو. جو غلطی ہوئی ہے وہ میری اپنی ذات کی کم علمی کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر آیت, یعنی سورہ نحل مکی صورت ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ مکی صورت میں بھلا ایسی کیا خاص بات ہوگی, صرف آخرت کا ذکر ہوگا, توحید اور رسالت کا ہوگا. لیکن ایک ایک آیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اوپر ہم گھنٹوں بات کریں. اس کو سمجھیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو محسوس کریں کہ ایک ایک آیت میں کتنی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، کتنی تعلیم اور تربیت کا پہلو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمارے لیے۔ تو بدلہ لینے کے معاملے میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا ان کی ڈیڈ باڈی کا مسئلہ کیا گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے اس وقت کہا کہ جب ہم کو فتح ہوگی تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حالانکہ ہے تو یہ مکی صورت لیکن یہ چند آیتیں مدنی صورت بتائی جاتی ہیں۔ تو کسی شخص نے کہا کہ آج کے بعد قریش نہ رہیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چار لوگوں کے علاوہ باقی سب قریش سے ہاتھ روک لو۔ یعنی اس وقت کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج تو معافی دینے کا دن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے معاملہ، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا، لا تصریب علیکم الیوم، تم پر آج کوئی گرفت نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک، یہ ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ جو تکلیف دیتے رہے، جو ظلم ڈھاتے رہے، جنہوں نے جان لینے تک کی کوشش کر لی، ان کے ساتھ یہ سلوک، یہ برتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بدلہ تو تم لے سکتے ہو، لیکن اگر تم درگزر کر دو تو یہ بہت ہی بہترین بات ہے۔ اور اب دیکھیے اس چیز سے انسان کب رک سکتا ہے، جب انسان کے اندر انتہا کا صبر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ یہ سب کچھ جو آپ کو نعمت ملی ہے صبر کی اے رسول، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور واقعی میں اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے، بدلہ لینے والا نہ بنائے بلکہ درگزر کرنے والا بنائے۔ کیا میں نہیں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے؟ اگر آج میں کسی کو درگزر کر دیتی ہوں، آج اگر میں کسی کو معاف کر دیتی ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بھی پھر امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اسی طرح سے معاف فرما دے گا۔ اور ہم سب کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے درگزر فرمائے گا۔ تو کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم لوگوں سے درگزر کرنا سیکھیں، ہم اپنے اندر وہ صبر کی کوالٹی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور پھر لوگ کچھ بھی کریں، کتنی بھی چالیں چلیں، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر دنیا میں نقصان پہنچا بھی دیا، آخرت میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کی فکر مت کریے، پرواہ مت کریے، یا آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں تو اس پر آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اور والذین ہم محسنون، وہ لوگ جو احسان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جو محسن ہوتے ہیں۔ کتنے بار بار آ رہا ہے نا یہ ذکر محسن کا، آخر کون ہوتا ہے یہ محسن؟ کون ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ احسان کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں یہ محسنین یا محسنون؟ ہم ذرا غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح، معلوم تو کریں کہ کون ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو احسان کا رویہ اپناتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہمیشہ نیک رویہ اختیار کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی برتتے ہیں چاہے وہ ان کے ساتھ کتنی بھی برائی کریں، اور ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو محسنون میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے اندر وہ صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اور محسن بنیے۔ تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ بعض اوقات بدلہ لے رہے ہیں اور بدلے میں آپ نے زیادتی کر دی، تو آپ خود ظالم بن جائیں گے اور سامنے والا مظلوم۔ لیکن معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے میں زیادہ اجر ہے، اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ تو لہذا ایمان اور تقوی، یہ ایمان اگر ہوگا، تقوی اگر ہوگا، احسان کی روش اگر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ خود بخود مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا والوں کی سب سازشوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن اپنے اندر پہلے وہ ایمان، وہ تقوی، وہ احسان پیدا کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کمی بیشی ہو اس کے لیے ہم کو درگزر فرمائے ہمیں، اور جو خامیاں ہمارے اندر ہیں ان خامیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور ہمارے اندر یہ تقوی کی، احسان کی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے اللہ تعالیٰ۔ خاص طور سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ سورۃ النحل مکمل ہوا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی فضل کی وجہ سے ہوا، ورنہ انسان کی کوئی استطاعت اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو تکمیل تک پہنچائے، اور اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ایک بار پھر میں کہتی ہوں کہ جو کمی کو تاہی ہوئی ہے اور جو غلطی ہوتی ہے اس کے لیے میں پہلے ہی معافی چاہتی ہوں، وہ میرے اپنے ذات کی علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو کچھ صحیح بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.